السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
میں آباد مسیحی داعش کے حملوں سے خوفزدہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. پاکستان کے وزیر اعظم جمعے کو کابل کا دورہ کریں گے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا.
سیاہ ہرن مارنے کے 20 سال پرانے معاملے میں فلم اسٹار سلمان خان کو 5 سال کی جیل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپ کو تباہ کرنے کی اپنی کوششوں کو تیز کر دیں، اور کہا ہے کہ شام میں امریکی فورسز کی کاروائیاں فوری طور پر ختم ہو رہی ہیں. سماجی رابطوں کے معروف پلیٹ فارم فیس بک کی انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایک برطانوی فرم نے 3 سال قبل 8 کروڑ سے زائد فیس بک صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں اقلیتی مسیحی برادری دہشت گرد تنظیم داعش کے حملوں کا نشانہ ہونے سے متعلق ڈر اور خوف کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو تشویش یہ ہے کہ ملک میں مذہبی انتہا پسندی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں مسیحی برادری کے ایک سرگرم کارکن ندیم اینتھونی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ داعش کی طرف سے ان کی برادری پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی.
کافی تشویش پائی جا رہی ہے جو کرسچن کمیونٹی ہے، ڈرے ہوئے ہیں لوگ. اور دوسرا، اگر داعش یہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزوں میں ایکٹیو ہے تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ظاہر ریاست نہیں کرنا ہے. ریاستوں کی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اس طرح کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو بے نقاب کرے.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ داعش کی طرف سے ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے ملک میں مذہبی انتہا پسندی مزید زور پکڑ سکتی ہے.
پاکستان میں جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، اس میں کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے. ہر قسم کی ایکسٹریمزم جو ہے وہ موجود ہے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طارق کرسٹوفر کا تعلق بھی مسیحی برادری سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں انتہا پسندی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے.
باعث تشویش ہی نہیں، باعث شرمندگی بھی ہے. کبھی مسیحیوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، یہ جو روش ہے فرقوں کے خلاف، مذہبوں کے خلاف، جماعتوں کے خلاف، یہ تو بڑی خطرناک حد تک یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے.
طارق کرسٹوفر نے کہا کہ وہ اس بارے میں ایوان میں آواز بلند کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ کام کرتے رہیں گے.
پارلیمنٹ کے فلور پہ میں بارہا احتجاج کر چکا ہوں کہ یہ کیا رویہ اور کیا روش ہے. کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے.
باوجود اس کے کہ ملک میں داعش کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے اور اس کی حمایت میں بعض علاقوں میں نہ صرف وال چاکنگ بلکہ پوسٹر بھی آویزاں کیے جاتے رہے ہیں، حکام مسلسل یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ داعش کا ملک میں منظم وجود نہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایسے وقت میں جب افغان صدر اشرف غنی متحارب طالبان کو امن مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کو کابل کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک اور رپورٹ.
وزارت خارجہ سے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان پہلے ہی افغان صدر کی جانب سے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے اور کابل کے دورے کے دوران پڑوسی ملک میں دیرپا امن سے متعلق معاملات پر افغان قیادت سے مزید بات چیت ہوگی. پا پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق ایک روزہ دورے میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ سیاسی، اقتصادی، سلامتی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی واپسی، منشیات کی پیداوار اور اس کی تجارت روکنے پر بھی دونوں ممالک کی قیادت تبادلہ خیال کرے گی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ اسلام آباد کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل بات چیت ہی سے ممکن ہے۔
پاکستان بار بار ایک افغان لیڈ، افغان اون پیس پروسیس کی سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان میں بات چیت کے ساتھ یہ پولیٹیکل طریقے سے یہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ اسی سلسلے کی یہ کاوش ہے، دیکھتے ہیں جی نتائج کیا نکلتے ہیں۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے دفتر خارجہ نے کنڑ صوبے میں بدھ کے روز پاکستان کے ایئر فورس کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے افغانستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یہ حملہ دانگام ضلع میں کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کے اقدامات جاری رہے تو دونوں ملکوں کے تعلقات پر اثر پڑے گا۔ بیان کے مطابق دانگام ضلع کے شہیدان سرو کے علاقے میں بدھ کی شام 4 بم گرائے گئے، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز سرکاری حکام کو تاحکم ثانی حافظ سعید کی سماجی سرگرمیوں پر پابندی نہ لگانے کے احکامات جاری کیے اور کہا کہ انہیں عدالت کی آئندہ سماعت تک پریشان نہ کیا جائے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ 23 اپریل تک اپنا جواب داخل کرائیں۔ حافظ سعید کے وکیل اے کے ڈوگر نے ایک فل بینچ تشکیل دینے پر زور دیا کیونکہ ان کے بقول یہ مقدمہ حساس نوعیت کا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا آج کا یہ حکم حافظ سعید کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس بارے میں سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ریلیف سے زیادہ ان کی جو پوزیشن ہے اپنے ساتھیوں میں ان کے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو اس وقت وہ انٹرنیشنل سین پہ ٹاپ ٹیررسٹ کے طریقے سے بنا دیا گیا ہے ان کو، یہاں پر جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاحی ورکر ہیں۔
حافظ سعید کا نام امریکہ کے محکمہ خارجہ اور اقوام متحدہ کی فہرستوں میں دہشت گرد افراد کی فہرست میں شامل ہے اور مختلف اطراف سے دباؤ پر پاکستان کی حکومت انہیں وقتاً فوقتاً نظر بند رکھتی ہے۔ حافظ سعید کی سربراہی میں کام کرنے والی جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور حال ہی میں تشکیل پانے والی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو بھی امریکہ نے کالعدم تنظیم کے طور پر شناخت کیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں فوجی یا جوڈیشل مارشل لاء کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے اور نہ ہی انتخابات کے مؤخر ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار کے بیان پر کہ ملک میں فوجی یا جوڈیشل مارشل لاء کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے اور نہ ہی انتخابات کے مؤخر ہونے کا کوئی امکان ہے، ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو ملک میں جاری قیاسرائیوں کی وجہ سے یہ بات کرنا پڑی ہے۔ ڈاکٹر رضوی نے کہا کہ چیف جسٹس کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فوج یا جوڈیشری کا ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم ڈاکٹر رضوی کا کہنا ہے کہ انتخابات کے مؤخر ہونے کا امکان اس بات پر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں پر موجود اعتراضات کو دور نہ کر سکے۔
الیکشن کمیشن جو نئی کانسیکوینسز بنی ہیں ان پہ جو اعتراضات ہیں ان معاملات کو ایک مہینے میں طے کر لے، یعنی اپریل ہے، مئی کے مڈل تک طے کر لے، تب تو الیکشن پوسٹ پون ہونے کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اگر وہ چیز ڈیلے ہو گئی تب اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، لیکن اس کا ہمیں پتہ لگے گا مئی کے مڈل میں۔
تاہم لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود اس سے بالکل مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں تاخیر ہوگی، اور چیف جسٹس جو ہے ان کا تو یہ آخری سال ہے تو وہ کبھی بھی یہ ذمہ داری نہیں لیں گے کہ میں نے کوئی کردار نہیں ادا کیا اور الیکشنز پوسٹ پون ہوئے اور جمہوریت کو اتنا نقصان ہوا۔
انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے متنبہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کی نیٹ ورکنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کے پہلے فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کا پھیلتا ہوا نیٹورک ایک ایسا خطرہ ہے جس سے بین الاقوامی برادری کے مشترکہ تعاون ہی سے نمٹنا ممکن ہے۔ احسن اقبال نے یہ بات جمعرات کو انسداد دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اب ایک مقامی مسئلہ نہیں رہا بلکہ ایک عالمی چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر ایک مشترکہ پلیٹ فارم وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ دہشت گردی کو ایک دوسرے پر الزام تراشی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، سب مل کر ہی دہشت گردی کے چیلنج کو شکست دے سکتے ہیں۔ تاہم احسن اقبال نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تنازعات کو حل کرنا ضروری ہے۔
So if we really want to address the issue of terrorism, we need to also understand the causes.
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی بنیادی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان کے بقول دہشت گردی کے معاملے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے تنازعات کا باعث بننے والی وجوہات کو مکمل طور پر دور کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے کشمیر تنازع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے خطے سے انتہا پسندی کو ختم کرنا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ بھارت کی طرف سے امن عمل کی حمایت نہ کرنے سے ایک ایسے خطے کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں جہاں دو جوہری ممالک موجود ہیں۔ دریں اسنا پاکستان کے وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا ہے جس کی بدولت اسلام آباد دہشت گردوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ تاہم امریکہ اور پڑوسی ملک افغانستان کی طرف سے پاکستان پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے تاکہ حقیقی امن کا حصول ممکن ہو سکے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے عالمی بینک سے کہا ہے کہ سندھ داس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے بھارت کے دو متنازع منصوبوں پر اس کے اعتراضات دور کرے۔ پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ دریائے نیلم پر متنازع کشن گنگا ہائیڈرو پروجیکٹ کے مکمل ہونے پر کیا گیا۔ مزید تفصیلات مبشر زیدی سے۔
خط میں زور دیا گیا ہے کہ عالمی بینک بھارت سے سندھ داس معاہدے کی تعمیل کروائے۔ سرکاری عہدیدار نے کہا کہ پاکستان نے دو سال پہلے کشن گنگا کے معاملے پر ثالثی عدالت کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کے اعتراض پر عالمی بینک نے اس پر عمل عارضی طور پر معطل کیا، لیکن کشن گنگا منصوبے پر کام جاری رہا، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ 330 میگا واٹ کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے دریائے چناب پر 850 میگا واٹ کے ریٹل ہائیڈرو پروجیکٹ منصوبے پر بھی اعتراض کیا تھا، اور وہ معاملہ بھی ابھی تک حل طلب ہے۔ بھارت نے پاکستان کے انڈس واٹر کمیشن کو متنازع منصوبوں کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد عالمی بینک کو خط لکھا گیا۔
یہ تھے مبشر علی زیدی جو پاکستان کے اس بیان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سندھ داس معاہدے کے تحت عالمی بینک اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے نئی ٹیکس اصلاحات کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ٹیکسوں کی شرح میں کمی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سہولت فراہم کی گئی ہے جنہوں نے اندرون اور بیرون ملک اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ اس بارے میں ماہرین سے گفتگو کی ہے مدثرہ منظر نے، ان کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے 5 نکاتی ٹیکس اصلاحات کا اعلان کیا۔ انہوں نے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب 1,00,000 ماہانہ سے کم آمدنی والوں کو ٹیکس سے استثنا حاصل ہوگا، جبکہ 12,00,000 سے 24,00,000 سالانہ آمدنی والے لوگوں کو 5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ عباسی نے اعلان کیا کہ جن لوگوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے ظاہر نہیں کیے، وہ 2% ٹیکس ادا کر کے یہ اثاثے ملک میں واپس لا سکتے ہیں، اور اندرون ملک اثاثے رکھنے والے 5% پینلٹی ادا کر کے اپنے اثاثے ظاہر کر سکتے ہیں۔ آیا یہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ عابد قیوم سلہری کہتے ہیں،
اب حکومت جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گی 31 مئی کو، جون کا جو مہینہ ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ کیا یہ حکومت اس کو اگر تو ایکٹ کی شکل میں لے آتی ہے پھر تو شاید اس پہ کام ہو سکے، اگر یہ صرف آرڈیننس رہتا ہے ایکٹ نہیں بنتا وہ تو 60 دن کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی جو ہے پارلیمنٹ سے توثیق کروانا ضروری ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ تبدیل الیکشن کے بعد بنے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 مہینے تک یہ آرڈیننس رہے گا جس کے تحت لوگوں کو قانونی استثناء ملے گا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کاروائی نہیں ہوگی کہ یہ اثاثے کہاں سے آئے، اس کے بعد تو وہ عدالتوں کو جواب دہ ہو جائیں گے۔
نجم علی نیکسٹ کیپیٹل لمیٹڈ کراچی کے CEO اور شریک چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔
کہ اگر مورل گراؤنڈز پہ اس ایمنسٹی اسکیم کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر اس پہ کافی تنقید ہوگی, لیکن اگر گورنمنٹ کا سائٹ دیکھیں اور انہیں دیکھیں کہ گورنمنٹ کو اس پیسہ کو لانے میں کتنا ٹائم اور ایفرٹ لگ سکتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس قسم کی اسکیمز دے ڈو میک سینس. اس لیے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا, اس طرح کی اسکیم ان کو لانی چاہیے تھی تاکہ جو پیسہ باہر گیا ہوا ہے لوگ اس کو واپس لا سکیں.
وزیر اعظم عباسی نے کہا کہ ایک عام پاکستانی کے قومی شناختی کارڈ کا نمبر ہی اس کا ٹیکس نمبر ہوگا. نجم علی کہتے ہیں,
آئی تھنک گورنمنٹ نے یہ چیز اچھی کی ہے کہ ایک طرف سے یہ کہا ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کریں گے, ہم آپ کا شناختی کارڈ کو ٹریک کریں گے, آپ نے کہاں کہاں اکاؤنٹ کھولے ہوئے, کون کون سی پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ٹیکس ریٹ ریڈیوس کر دیا تاکہ آپ کے پاس انسینٹیو ہو.
ماہرین نے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ دستاویزی کاروائی میں یہ مددگار ہو سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
سعودی ولی عہد کے حالیہ بیانات پر دائیں بازو کے دانشور حیران ہیں اور مذہبی تنظیمیں انہیں تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہیں. کیا وہ سعودی عرب کو لبرل معاشرے میں تبدیل کر دیں گے؟ کیا پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس تبدیلی کو قبول کر پائیں گی؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
مغربی ملکوں کے کہنے پر دنیا بھر میں ایک خاص مذہبی فکر کی مساجد اور مدارس کو فنڈ دیے. سعودی عرب دوبارہ معتدل اسلام والا ملک بنے گا. اسرائیلیوں کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے. سعودی ولی عہد کے ان حالیہ بیانات نے نہ صرف مسلمان ملکوں بلکہ مغربی دنیا کو بھی حیران کر دیا ہے. پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور دائیں بازو کے دانشور اس الجھن کا شکار ہیں کہ محمد بن سلمان کے بیانات کی کیا وضاحت کریں. وہ انہیں مسترد بھی نہیں کرنا چاہتے اور انہیں قبول کرنا بھی ان کے لیے دشوار نظر آتا ہے. جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد کے خیالات سعودی حکومت, حکمران خاندان اور علماء کی نمائندگی نہیں کرتے. سعودی معاشرہ ماضی کے تسلسل میں آگے بڑھے گا.
ان کے خیالات کی کبھی ترغیب ان کے والد صاحب کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے خیالات پوری طرح سے واضح نہیں ہیں, یا ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ خیالات مجموعی طور پر ہے وہاں کی حکومت, حکمران خاندان, علماء, اس کو پورے طور پر ریفلیکٹ نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا معاشرہ وہ اسی تسلسل میں آگے بڑھے گا, اور کسی صورت بھی کوئی چیز اگر کسی طرف سے کوئی جلد بازی میں ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے.
یہ تھے جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا. کالم نگار عاصم اللہ بخش کہتے ہیں,
ان کا سعودی عرب کے اندر کہا جاتا ہے کہ نوجوان طبقے میں تو مقبول ہیں, لیکن شاہی خاندان میں ان کی مقبولیت کی کیا پوزیشن ہے اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. سعودی ولی عہد کی سب سے کوشش ہے کہ وہ اپنے ہاں جو لیجیٹیمیسی کا ایک گیپ دیکھ رہے ہیں اس کو امریکی سپورٹ سے پورا کریں, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی اس قدر حمایت انہیں حاصل ہو کہ ان کے جو خاندان میں مذہبی طبقہ میں جو ان کے مخالفین ہیں وہ خاموش ہو جائیں اور ان کو ایکسیپٹ کر لیں. بعض طبقات کا خیال ہے کہ جس وہ 40 ملکی اسلامی اتحاد کی بات ہوتی ہے, افواج کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی ایک بنیادی مقصد سعودی عرب کی انٹرنل ڈائنامکس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے.
یہ تھے عاصم اللہ بخش کے خیالات, لیکن تجزیہ کار سلیم صافی ان سے متفق نہیں.
میرے خیال میں ابھی تک تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پہ خصوصاً سعودی عرب کے اندر سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے یا کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی ہے. وہ بڑے بڑے لوگوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کرنے کا معاملہ ہو یا سعودی سوسائٹی کو لبرل کرنے کا معاملہ ہو, لگتا ہے کہ وہ اب اپنی نئی نسل کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں, اور شاید جو چیلنجز سعودی سوسائٹی اور حکومت کو درپیش تھے وہ ان کا ادراک بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو ایک ماڈریٹ اسلام کا تصور وہ دے رہے ہیں اس سے تو پاکستان پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے, اور باقی جو اسلامی دنیا ہے اور خصوصاً عرب دنیا میں وہ چونکہ سب سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں, تو اگر ان کا نیریٹو چینج ہوتا ہے تو میرے سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی نظریاتی حوالوں سے ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی.
محمد بن سلمان کے خیالات کی تحسین کے باوجود سلیم صافی کا خیال ہے کہ یمن, ایران اور قطر کے معاملے میں ان کی پالیسیاں جارحانہ اور حکمت سے خالی ہیں, اس لیے ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سماجی رابطوں کے معروف پلیٹ فارم فیس بک کی انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایک برطانوی فرم نے 3 سال قبل 8 کروڑ سے زائد فیس بک صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا۔ فیس بک کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر مائک شرفر نے بدھ کو اپنے ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا ہے کہ ان کے اندازے کے مطابق برطانوی ریسرچ فرم کیمبرج اینالیٹیکا کو 8 کروڑ 70 لاکھ سے زائد فیس بک صارفین کا ڈیٹا ملا تھا۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپ کو تباہ کرنے کی اپنی کوششوں کو تیز کر دیں، اور کہا ہے کہ شام میں امریکی فورسز کی کاروائیاں فوری طور پر ختم ہو رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ اعلان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوامی سطح پر بار بار کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ شام میں تعینات تقریباً 2000 فوجیوں کو گھر واپس لائیں، باوجود کہ چوٹی کے فوجی عہدیداروں نے اشارہ دیا ہے کہ وہاں مشن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز کا کہنا تھا،
وہ
کہہ رہی ہیں، ہم پیش رفت کر رہے ہیں، ہم اس علاقے میں اپنے اتحادیوں اور ساجیداروں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، لیکن ہم تبدیلی کے لیے مقامی حکام کو اختیارات پر توجہ دیں گے اور اس عمل میں یقینی بنائیں گے کہ داعش دوبارہ نہ اٹھ کھڑی ہو۔ 6 روز پہلے ٹرمپ نے شام کے بارے میں ایک بیان میں کہا تھا، ہم داعش کو دھکا دے رہے ہیں اور ہم شام سے نکل آئیں گے بہت جلد، دوسرے لوگوں کو وہاں کام کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کے وہاں سے جلد نکل آنے کے تبصرے کے باوجود امریکی فوجی شام میں نئے ٹھکانے سنبھال رہے ہیں۔ برطانیہ میں زہریلی گیس کے واقعے کے بعد یورپ سے درجنوں روسی عہدیداروں کے نکالے جانے کے بعد روس نے جن امریکی سفارتکاروں کو روس چھوڑنے کا حکم دیا تھا، جمعرات کے روز وہ ماسکو میں امریکی سفارت خانے سے امریکہ روانہ ہو گئے۔ وکٹر بیٹی کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ برطانیہ اس معاملے کے بارے میں روس کے جائز سوالات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کی مکمل اور ذمہ دارانہ چھان بین کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا جب ایک روز پہلے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی ممانعت کرنے والی تنظیم نے فیصلہ کیا کہ روس اعصابی گیس کے اس معاملے کی برطانوی چھان بین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ برطانیہ کی سیکورٹی کے وزیر بین والس نے کہا کہ انہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سالسبری کے حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اعصابی گیس نوویچوک کے ذریعے کیا گیا۔ بین والس کے الفاظ،
We know that the Russians designed it and we know that the Russians were the only people to make it and stockpile it.
ہم جانتے ہیں کہ روسیوں نے اسے ترتیب دیا، ہم جانتے ہیں کہ صرف روسی اسے بنا سکتے ہیں اور ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے دیگر کسی پر شبہ فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی رائٹرز نے اس معاملے سے متعلق ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں دخل اندازی کی پاداش میں روسی عمرا پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ اس اقدام سے صدر ولادیمیر پوتن کے قریبی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے معاملے پر تفریق کے باوجود روس، ایران اور ترکی کے سربراہان انقرہ میں ملاقات کر رہے ہیں جس میں وہ امن کی کوششوں کو تیز کرنے پر بات کر رہے ہیں۔ وکٹر بیٹی کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
ایسے میں جب انقرہ میں یہ ملاقات ہو رہی ہے، امریکہ کے اعلی عہدیدار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ شام سے امریکی فوجوں کا جلد انخلا ہو جائے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان خاتون سارہ حقبی نے کہا کہ ہم فوری طور پر شام سے فوجیں واپس نہیں بلا رہے، تاہم صدر وہاں کسی طویل المدت کردار کی حمایت بھی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مقامی سیکورٹی اداروں کو تربیت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں اتحادی اور شراکت دار موجود ہوں جو آگے آئیں اور مزید اقدامات کریں۔ صدر ٹرمپ نے تجویز دی تھی کہ سعودی عرب ان ممکنہ ملکوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔
سعودی عربیہ is very interested in our decision and I said well you know you want us to say maybe you're going to have to pay۔
اور ایسے میں جب ایران، ترکی اور روس کا شام میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر عظمت سعید نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کو روس کے لیے شام کے اندر سازگار قرار دیا۔
تو کیا اس طرح سے اگر امریکہ اپنی فوجیں وہاں سے نکالتا ہے تو کیا رشیا کے لیے زیادہ سپیس نہیں نکلے گی سیریا کے اندر؟ اسی طرح سیریا کے اندر دیگر اور بڑے متحارب کیمپس ہیں، جیسے جو کرد ہیں وہ اپنا ایک آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ٹرکی انوالو ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو ایک آپ کہہ لیں فرقہ کی یا سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. ایران کا کچھ رول ہے, دیگر اور ممالک کا اپنا اپنا رول ہے, اور سعودی عرب کو رول دینے سے کیا وہاں پہ وہ جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے یہ اور زیادہ گہری نہیں ہوگی؟
امریکہ کے شام میں تقریباً 2000 فوجی موجود ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی کوریا کے انسانیت پسند گروپ شمالی کوریا کے مفلس اور نادار علاقوں میں ضرورت کی خوراک اور معلومات بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. برائن پیڈن کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
کوریا کے سرگرم کارکن امید سے بھرے پیغامات پلاسٹک کی بوتلوں میں بند کر کے بھیج رہے ہیں. کوریاؤں کے درمیان موجود سرحد کے جنوب میں واقع بحر زرد میں گنگوا نامی جزیرے سے انسان دوست گروپ ایسے امدادی پیکج روانہ کر رہے ہیں جن میں چاول, ادویات, امریکی ڈالر اور باقی دنیا سے متعلق خبریں موجود ہیں. ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ سیل بند بوتلیں لہروں پر تیر کر شمالی کوریا کی مغربی سرحد پر موجود شہروں اور قصبوں تک پہنچیں گی. ایک روز میں 500 کلوگرام چاول بھیجے جاتے ہیں. اس امداد کے بارے میں ایک کارکن پاک جیون ہو کا کہنا ہے, اگر ہم درست وقت اور تاریخ مقرر کریں گے تو یہ 100% وہاں پہنچیں گی. شمالی کوریا کے ایک منحرف جنہوں نے حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی, انہوں نے امداد میں صدر ٹرمپ کی وہ 16 فشاں تقریر کی کاپی بھی روانہ کی ہے جو انہوں نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا, راکٹ مین اپنے اور اپنی حکومت کی خودکشی کے مشن پر ہیں. اس غیر روایتی امدادی کام میں شامل شمالی کوریا کے منحرفین نے خود اس کام کے لیے رقم اکٹھا کی اور اپنا وقت دیا ہے تاکہ اپنے ملک کے ان ضرورت مندوں کی مدد کر سکے جنہیں وہ چھوڑ کر آئے تھے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان کو 5 سال قید کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 20 سال پہلے ایک سیاہ ہرن کا شکار کیا تھا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
جودھ پور کی ایک عدالت نے سیاہ ہرن مارنے کے 1998 کے ایک معاملے میں بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو 5 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے. عدالت نے انہیں عادی مجرم قرار دیتے ہوئے ان پر 10,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا, جبکہ دیگر ملزموں سیف علی خان, تبو, سونالی بندرے اور نیلم کوٹھاری کو شبہ کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا. جب سزا سنائی گئی سلمان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. ان کو جودھ پور جیل لے جایا گیا جہاں انہیں کم از کم ایک رات گزارنی ہوگی, کیونکہ فیصلہ سنانے کے بعد عدالت کی کارروائی ملتوی ہو گئی اور اب ان کی درخواست ضمانت پر جمعہ کے روز سماعت ہوگی. انہیں 1998 میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران یکم اور 2 اکتوبر کی شب میں جودھ پور کے نزدیک ایک گاؤں میں 2 سیاہ ہرن شکار کرنے کا جرم ثابت ہوا ہے. انہیں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کی دفعہ 51 کے تحت سزا سنائی گئی, جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 6 سال اور کم سے کم 1 سال کی سزا کا انتظام ہے. سیاہ ہرنوں کے تحفظ کے لیے سرگرم بشنوئی سبھا نے, جس نے مقدمہ دائر کیا تھا, دیگر ملزموں کو بری کیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. سلمان خان کو 2006 میں بھی ایک معاملے میں 5 سال کی سزا ہوئی تھی. انہوں نے 1 ہفتہ جیل میں گزارا تھا. اس کے بعد راجستھان ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر دی تھی. آرمز ایکٹ کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی کی گئی, کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر جس بندوق سے ہرنوں کا شکار کیا تھا اس کے لائسنس کی تاریخ نکل چکی تھی, لیکن یہ الزام ثبوتوں کے فقدان کی وجہ سے ہٹا دیا گیا. اس سے قبل سلمان خان نے اس معاملے میں خود کو بے قصور قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ہرن قدرتی موت مرے تھے. ان کے وکیل ایچ ایم سارسوت کے مطابق استغاثہ ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا. سلمان خان کو سزا دینے کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. فلمی شخصیات نے جہاں ایک طرف یہ کہا کہ وہ سلمان خان کے ساتھ ہیں, وہیں بعض نے یہ بھی کہا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے. ٹی وی سیریل رائٹر منوج سنتوشی نے اسے انصاف کی سربلندی قرار دیا.
نیائے ویوستھا جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, چاہے کوئی سٹار ہے, چاہے کوئی نیتا ہے, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, اور جس نے جو بھی گناہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیائے ویوستھا پر لوگوں کو وشواس بنا رہتا ہے. ایک اچھا ایگزامپل, ایک اچھا ادھارن لوگوں تک
پہنچائے گی. فلم اداکارہ رکن پارلیمنٹ جیا بچن نے کہا کہ انہیں اچھا نہیں لگا, سلمان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے تھی, وہ انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں. فلم ساز سبھاش گھئی نے کہا کہ انہیں بہت صدمہ پہنچا ہے, لیکن انہیں عدالت پر اعتماد ہے. رانی مکھرجی اور دیگر فلمی شخصیات نے بھی سلمان خان سے اظہار ہمدردی کیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور انجینئر لینس ریمکس۔ خالد حمید کو بھی اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔